بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے. اور سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ویب سائٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا قرآن اور زندگی, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے, عالمی خبریں سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کٹھ پتلی تماشا ایران کی اقتصادی ترقی اور پابندیوں کو ناکام بنانے کے عزم کو متاثر نہیں کر سکتا. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشترکہ بیان کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر ناجائز صہیونی حکومت کے وجود اور امریکہ کی جانب سے اس کی بے دریغ حمایت کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے. ہندوستان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے بارے میں پارلیمنٹ سیکرٹریٹ کی ایڈوائزری پر حزب اختلاف نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے کراچی میں لسانی کشیدگی کے دوران ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے الزام میں 100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے. اور عالمی اداروں نے دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی لازمی ویکسینیشن نہ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا کٹھ پتلی تماشا ایران کی اقتصادی ترقی اور پابندیوں کو ناکام بنانے کے عزم کو متاثر نہیں کر سکتا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے امریکی صدر جو بائیڈن کے علاقے کے دورے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے آج ٹویٹ کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی منطق اور قوت و اقتدار کے ساتھ اقتصادی ترقی اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم اور انہیں غیر مؤثر بنانے کی راہ کو نہایت مستحکم طریقے سے جاری رکھے گا. انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کے حقوق سے ہرگز دستبردار نہیں ہوا جا سکتا. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران ایک پائیدار اور مستحکم نیز اچھے سمجھوتے کے حصول کا خواہاں ہے, اور علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے کٹھ پتلی تماشے سے ایران کی اقتصادی ترقی اور پابندیوں کو ناکام بنانے کا عزم اور زیادہ مضبوط ہوگا. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے مشترکہ بیان کے جواب میں ایران نے ایک بار پھر ناجائز صہیونی حکومت کے وجود اور امریکہ کی جانب سے اس کی بے دریغ حمایت کو خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے امریکی صدر جو بائیڈن اور ناجائز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم یائیر لاپید کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا ہے کہ جب تک خطے کے دورے میں امریکی صدور کا پہلا پڑاؤ ناجائز صہیونی حکومت کا دارالحکومت تل ابیب رہے گا اور اس کی سلامتی اور برتری کا تحفظ امریکی حکومتوں کا اولین مقصد ہوگا، خلیج فارس اور مشرق وسطی میں امن و سلامتی اور ثبات و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جو بائیڈن اور لاپید کے مشترکہ بیان میں اسرائیل کی فوجی برتری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے امریکہ کے ناقابل تغیر اور ٹھوس عزم پر زور دیا گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ غلط نہ سمجھا جائے، ان کا ہدف صرف ایران نہیں ہے بلکہ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں سے صہیونی حکومت کی برتری کو تسلیم کروانا ان کا ہدف ہے۔ بنابراین خطے میں خطرات کا اصلی مرکز کہاں ہے، یہ بات پوری طرح واضح ہے۔ ناصر کنانی نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسیوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سینئر ترجمان نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بخوبی پتہ ہے کہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کا لفظ استعمال کیے جانے کی بھی انہیں قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے اعلی ترجمان بریگیڈیئر ابو الفضل شکارچی نے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کے بارے میں امریکی صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر اور غاصب صہیونی حکومت کے پسماندہ اور بے بس وزیر اعظم کی جانب سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی بات کو ان کی نفسیاتی جنگ اور خواب غفلت کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر اور صہیونی وزیر اعظم کان کھول کر سن لیں کہ ماضی کے واقعات من جملہ تہران میں امریکی جاسوسی کے اڈے پر قبضہ، صحرائے طبس میں امریکی فوجی لشکر کا خاک میں دفن ہونا، ایران کے خلاف مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں امریکہ کی شکست، افغانستان سے امریکی فوجیوں کا ذلت آمیز تاریخی فرار، عین الاسد میں امریکی فوجی اڈے کی تباہی، خلیج فارس میں امریکہ کے جدید ترین جاسوس طیارے کا شکار، اور عراق اور شام پر داعشی دہشت گردوں کی لشکر کشی سے متعلق ناپاک امریکی منصوبے کی شکست و ناکامی ایسے واقعات ہیں کہ جن پر انہیں چاہیے کہ ایک بار پھر توجہ دیں۔ رواں سال موسم بہار کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے لیے ایران کی نان پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں سال موسم بہار کے دوران ایران اور شنگھائی تعاون تنظیم کے 11 رکن ملکوں کے درمیان 1,23,40,000 ٹن نان پیٹرولیم اشیاء کا تبادلہ عمل میں آیا، جس کی مالیت تقریباً $10 ارب کے لگ بھگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اعداد و شمار سے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 29% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایران کے کسٹم کے ترجمان نے مزید کہا کہ $10 ارب کے اس تجارتی لین دین میں ایران کی برآمدات کا میزانیہ 20% اضافے کے ساتھ $5,51 کروڑ سے زیادہ رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاسوں کے بارے میں پارلیمنٹ سیکرٹریٹ کی ایڈوائزری پر حزب اختلاف نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے ایوان زیریں لوک سبھا سیکرٹریٹ کی ایک ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اراکین اسمبلی ہاؤس کے احاطے کو کسی بھی قسم کے دھرنے، احتجاج، ہڑتال یا کسی مذہبی تقریب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس ایڈوائزری پر کانگریس پارٹی کے لیڈر جے رام رمیش نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وشو گرو کا تازہ ترین دھماکہ، دھرنا منع ہے۔ ترمون کانگریس کے ایک رکن نے بھی ایڈوائزری کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن جمہوری طریقے سے احتجاج جاری رکھے گی۔ دوسری طرف لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کہا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنوں اور مظاہروں پر پابندی سے متعلق ہدایات پہلی بار جاری نہیں کی گئی ہیں، بلکہ 13 برس سے ہر اجلاس سے پہلے باقاعدگی سے جاری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری عمل میں ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے۔ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے کراچی میں لسانی کشیدگی کے دوران ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے الزام میں 100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال پوری طرح سے قابو میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سہراب گوٹھ واقعے میں 40 افراد گرفتار اور 100 سے زیادہ زیر حراست ہیں۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ہوٹل پر جھگڑے کے دوران نوجوان کے قتل پر کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ میں کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ مشتعل افراد نے دونوں شہروں کے درمیان اہم رابطہ شاہراہ کو بند کر دیا تھا۔ اس دوران گاڑیوں کو آگ لگانے اور پولیس سے اسلحہ چھیننے کی خبریں بھی موصول ہوئی تھیں۔ فلسطینی صحافیوں نے امریکی صدر جو بائیڈن اور فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس کی مشترکہ پریس کانفرنس میں شیریں ابو عاقلہ کی ٹی شرٹ پہن کر شرکت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے آج فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس پریس کانفرنس میں فلسطینی صحافیوں اور رپورٹروں نے شیریں ابو عاقلہ کی ٹی شرٹ پہن کر شرکت کی۔ واضح رہے کہ فلسطینیوں نے غرب اردن کے شہر بیت لحم کی سڑکوں کو بائیڈن کے دورے کے موقع پر شہید شیریں ابو عاقلہ کی قد عالم تصویروں سے مزین کر رکھا تھا۔ فلسطینی ٹی وی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ الجزیرہ ٹی وی سے وابستہ تھیں۔ انہیں خان یونس پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی رپورٹنگ کے موقع پر صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ مقبوضہ فلسطین سے براہ راست پہلی پرواز آج جدہ پہنچ گئی۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کا کہنا ہے کہ آج جمعے کو بن گوریون ایئرپورٹ سے پہلی براہ راست پرواز جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی کے دفتر نے بھی بتایا ہے کہ سعودی عرب کی فضائی حدود کو اسرائیل کی غیر فوجی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ کیمیکل کھاد، خوراکی اشیاء، آئل سیڈز، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات کیے جانے کی اجازت ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق روس کے ساتھ سیاسی کشیدگی کے باوجود امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں روس کے خلاف پابندیوں میں نرمی کا کچھ اس طرح سے اعلان کیا ہے کہ روس کے ساتھ لین دین میں تمام طبی وسائل، ان کی پیداوار اور تحقیقات سے متعلق تمام امور اور کورونا کی روک تھام سے متعلق وسائل اور آلات کی چھوٹ ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ روس کے خلاف پابندیوں میں دی جانے والی چھوٹ میں کیمیکل کھاد، خوراکی اشیاء، آئل سیڈز، دواؤں اور طبی وسائل کے معاملات شامل ہیں۔ یہ بیان ایسی حالت میں جاری ہوا ہے کہ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے جمعرات کو امریکہ پر خوراک اور زرعی صنعتوں کی منڈیوں سے روس کو الگ کرنے کی کوشش کا الزام عائد کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے مغربی ملکوں کے ذرائع ابلاغ کے خلاف جوابی اقدامات کے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ولادیمیر پوتین کے دستخط سے جاری ہونے والے ایک فرمان کے مطابق دنیا کے جس ملک میں بھی روسی ذرائع ابلاغ کی سرگرمیوں کو محدود یا ان پر پابندی لگائی جائے گی، روس میں اس ملک کے ذرائع ابلاغ کی سرگرمیاں محدود کر دی جائیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس قانون کے تحت روس میں بہت سے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے لائسنس منسوخ اور ان کی سرگرمیاں بند کی جا سکتی ہیں۔ روسی پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایک بل کی منظوری دی تھی جس کے تحت ملکی عدلیہ کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ مغربی ملکوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ کی سرگرمیوں کو بند کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ عالمی اداروں نے دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی لازمی ویکسینیشن نہ ہونے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف اور عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے جمعے کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ سال تقریباً 2.5 کروڑ بچوں کو ڈفتھیریا، کالی کھانسی اور تشنج جیسی مروجہ بیماریوں کے ٹیکے نہیں لگائے جا سکے۔ مذکورہ اداروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے نشاندہی ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکہ لگانے کا عمل سست روی کا شکار ہے اور سن 2019 سے اس میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس کا پھیلاؤ صحت کی منظم خدمات کی فراہمی میں تعطل اور ویکسینوں کی افادیت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنا ہے۔ برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے لیے مختلف امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رشی سوناک نے اپنی پوزیشن انٹر پارٹی الیکشن میں مضبوط رکھی ہے اور وہ بدستور پہلے نمبر پر ہیں۔ بورس جانسن کے استعفے کے بعد حکمراں کنزرویٹو پارٹی کے نئے سربراہ کے تعین کے لیے انتخابی عمل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صرف 2 افراد میدان میں باقی نہیں رہ جاتے۔ بعد ازاں دونوں افراد کے نام 1,80,000 جنرل ممبران کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ پارٹی کے نئے لیڈر کو چنا جا سکے۔ انتخابی عمل کے پہلے مرحلے میں 8 امیدواروں نے حصہ لیا، تاہم موجودہ وزیر خزانہ رشی سوناک نے سب سے زیادہ 88 ووٹ حاصل کیے۔ سابق وزیر دفاع 67 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ وزیر خارجہ تیسرے نمبر پر رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ شاہی کی تمنا ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ سامعین،
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پہلے پروگرام قرآن اور زندگی، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ اردو ڈاٹ sehertv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور زندگی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر مرحلے کو اپنے اندر پیش کیا۔ کوئی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں ہے جس اپنے اندر قرآن نے پیش نہ کیا ہو، چاہے عقیدوں کی گفتگو ہو یا وہ اعمال کی گفتگو ہو، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ ضرورت ہے اسے ہمیں حاصل کرنے کی، اور آج اسٹوڈیو میں اسی گفتگو کو لے کر حاضر ہوئے ہیں مولانا سکندر کاظم تقوی صاحب چلیں گے، جن سے ہم معلوم کریں گے کہ توحید ذاتی کیا ہے۔ اس توحید ذاتی کے حوالے سے ان سے گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلے میں چلوں گا ان کا استقبال کرتے ہوئے۔ اور یہاں پر ہمارے کچھ عزیز اور علمی شخصیات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس اہم گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے تمام ان بزرگان سے بھی شکر گزار ہیں آپ کے، کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور یہاں پر ہماری اس نشست میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ہمارے یہاں پر مہمانوں سے ملاقات کی، اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں اس عزیز انسان کے پاس، ہمارے عزیز مہمان کے پاس، جو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ایک بہرحال فارمیلٹی ہے اور تشریفاتی جملے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس گفتگو کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے، جو ایک اہم موضوع ہے آج کی زندگی کا، کہ اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر عمل بیکار ہے۔ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھی بہت شکر گزار ہیں اس چینل کے اور آپ کے، اور اس طریقے سے حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس گفتگو کو ان کی خدمت پیش کریں گے۔
فطری اعتبار سے فطرت ہے انسان کی، خدا کی طلب انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ کوئی ایسا اس دنیا میں نہیں ہے جس کو خدا کی طلب نہ ہو۔ مسئلہ یہاں پر اٹکتا ہے کہ خدا ایک ہونا چاہیے یا ایک سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض کروں کہ یہ گفتگو جو توحید کی گفتگو آتی ہے، کس مرحلے حیات میں آتی ہے؟ خدا طلبی کی، خدا طلبی کے بعد کون سا مرحلہ ہے جہاں پر توحید کی گفتگو کی جا سکتی ہے؟
جی، بہت ہی اہم سوال ہے توحید ذاتی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں، ضروری ہے کہ توحید کا لفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں۔
جی،
توحید وحدہ سے لیا ہے۔
جی،
وحدہ کا مطلب ہوتا ہے، توحید کے لفظ کو وحدہ سے لیا گیا ہے، اور وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا یا ایک بنا دینا۔
جی،
اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں پر موجود ہیں، ایک گروہ آپ نے بنا دیا ہے، کوئی گروپ بنا دیا ہے، تو کیونکہ آپ نے کئی لوگوں کو ایک بنا دیا ہے، تو لہٰذا اس لفظ کو، اس کام کو توحید سے متصف کیا جائے گا۔
جی،
لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ ایک بنانے کے معنی میں نہیں ہے۔
جی،
کیونکہ یقیناً اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے بنانے سے ایک بن جائے۔
سبحان اللہ۔
لہٰذا اللہ کی ذات ایک پہلے سے ہے۔
جی،
اور اس مسئلے میں، یعنی اللہ کی ذات کے حوالے سے جب ہم توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک جاننے کے مطلب میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور اس کو ہم ایک جانیں، تو اس کو بولتے ہیں توحید۔ اب یہ توحید ممکن ہے مختلف صفات سے متصف ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید ذات سے متصف ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں توحید ذاتی۔ جب کہتے ہیں توحید ذاتی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات ایک ذات ہے۔
جی،
اب اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اس چینل کے اندر اس پروگرام کے اندر پیش کریں گے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں توحید صفاتی تو اس کا مطلب اس کا معنی تھوڑا بدل جاتا ہے. اگر ذات کے مسئلے میں ہم کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا ایک ذات جاننا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, خدا کی ذات ایک ہے, لیکن صفات کے مسئلے میں یہی مطلب تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت ہے, بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اس کی ذات ایک ہی ہے.
سبحان اللہ.
اور اگر اس سے دوسری چیزوں کو ہم متصف کرتے ہیں, جیسے عبادت ہے, جیسے افعال ہے, تو اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے مقام پر بیان کیے جائیں
گے. جی.
یہ اصل توحید کے معنی کے حوالے سے. لیکن جو سوال آپ نے کیا کہ توحید کی بحث کا مقام کہاں پر ہے,
جی,
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم توجہ کریں اس بات پر کہ توحید کا مقام وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ اصل وجود خدا کو قبول کر چکے ہوں.
سبحان اللہ.
یعنی ایک مرتبہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کے وجود کا منکر ہو,
جی,
کہے کہ کوئی اس دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ بہت سی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں, بگ بینگ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اپنے آپ سے دنیا وجود میں آ گئی. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ اس سے سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں استدلال کے ذریعے سے, جو براہین لے کے آتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سامنے والے کے لیے ثابت کر دیتے ہیں,
جی,
کہ نہیں ایک خدا ہونا چاہیے,
جی,
چاہے وہ نظم کے اعتبار سے آپ کہیں کہ دنیا میں ایک طریقے کی نظم موجود ہے لہٰذا کوئی ناظم ہونا چاہیے, یا مخلوقات کو دیکھتے ہوئے کہیں خالق ہونا چاہیے, تو لہٰذا آپ ایک وجود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک اللہ ہونا چاہیے.
جی.
اب یہ بات اٹھتی ہے کہ جو اللہ ہے کیا وہ ایک ہے یا وہ کئی ہے؟
بہت خوب.
تو یہاں پر توحید کی گفتگو آتی ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو وہ ایک کیوں ہے, اور ایک ہے تو کس معنی میں ایک ہے.
جی.
تو یہ توحید ذاتی کے حوالے سے.
جی, اور جیسا کہ آپ نے توحید ذاتی کو بہترین طریقے سے پیش کیا, اور یہ ہم یہاں پر چلیں گے, جو ہمارے یہاں پر بزرگان بیٹھے ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ وہ بھی یہاں پر سوال کریں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جائیں. تو سب سے پہلے میں آپ ظاہراً سوال کرنا چاہتے ہیں, ایک آپ کا تعارف اور پھر اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر رضوی ہے, اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ چونکہ موضوع توحید ذاتی سے ہیں, تو اکثر ہم کہتے سننے میں آیا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے, ایک کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر جواب یہ آتا ہے کہ خدا اگر دو ہوں گے تو ان میں جگڑا ہوگا, یا چونکہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو سکتا ہے. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک معاملہ کر لے, وہ آپس میں جگڑا نہ کرے,
جی,
تو کیوں دو نہیں ہو سکتے؟
جی, جیسا کہ آپ نے سوال سنا, جی قبلہ,
بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ اگر ہم اس طریقے سے کہیں کہ دو اللہ ہوں, دو الہ ہوں, اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ بھئی لڑائی نہ ہو, کسی ایک خاص کام پہ آپس میں توافق کر لیں, متفق رہیں. اس کے حوالے سے جو دلیل قرآن کے اندر موجود ہے اور جو آیت موجود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ, یعنی ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہوتا تو اس دنیا میں فساد ایجاد ہو جاتا. اس کو برہان تمانع یا برہان تنازع کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی دو توضیحات, دو وضاحتیں پیش کی جا سکتی ہیں. پہلی وضاحت یا پہلی تبیین یا پہلا ایکسپلینیشن جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, کہ اس دنیا میں اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک کہے گا میں ابھی دن لانا چاہتا ہوں, دوسرا کہے گا نہیں میں ابھی رات لانا چاہ رہا ہوں, تو آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ایک ٹائم کے اوپر دن اور رات تو آپس میں نہیں ہو سکتے ہیں, لہٰذا یہاں پر اختلاف و تنازع اور آپس میں مشاجرہ ہو جائے گا, مشکل پیش آ جائے گی, لہٰذا دو خدا نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس پہ اعتراض وارد ہے, اعتراض ہوتا ہے کہ اگر دو خدا ہوں وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں, کہیں کہ بھئی ہم ایک ہی چیز کے اوپر, اگر تم کہہ رہے ہو اس ٹائم کے اوپر دن رہے گا تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ دن رہے, اگر تم کہہ رہے ہو کہ رات رہے تو ہم بھی ہم کہیں گے رات رہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں, ایک مقدمتاً دو چیزیں پیش کرنا بہت ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے اندر ترجیح بلا مرجح نہیں ہوتی.
جی,
میں کوشش کروں گا الفاظ کو فلسفی الفاظ سے لے کر عوامی الفاظ تک کے پہنچاؤں. ترجیح بلا مرجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے, شخص کی مثال نہیں دیتے ہیں, ایک ترازو کی مثال دیتے ہیں, اگر ایک ترازو کے دو پلے ہیں اور اس پہ کچھ بھی نہ رکھا ہو تو کیا کوئی پلہ خود بخود نیچے آ سکتا ہے؟
نہیں,
کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی بھی اگر ترازو ہے اور اس کا ایک پلہ نیچے آ رہا ہے تو ضروری ہے کوئی نہ کوئی وزن اس کے اوپر رکھا جائے, تبھی وہ نیچے آئے گا, ورنہ وہ آپس میں ایسے ہی برابر رہیں گے. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ رابطہ کہ جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے, یعنی کریٹر اور کریچر کے درمیان ہے, اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جو صحیح نظریہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خلق کر رہا ہے تو جس چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے موجود تو نہیں ہے.
جی,
خلق الاشیاء من العدم, اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی چیز ویسی موجود نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ اگر انسان خلق کرنے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اور اس کو وہ انسان بنائے دے رہا ہے, نہیں نہیں, انسان ایجاد کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بنا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ پہلے سے ہے, اس کو فرشتہ ہونا اس کو دیے دے رہا ہے.
جی,
میں آپ سے سوال کروں, یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا پھر اس کو گیلا بنایا؟ یعنی پانی ایجاد کیا.
جی,
کیا اللہ تعالیٰ نے نمک بنایا پھر اس کو کھٹاس یا اس کے اندر نمکین پن دیا؟ یعنی نمک ایجاد کیا, نمک خلق کیا. تو آپ کا جواب ہوگا نہیں, شروعات سے اس نے پانی خلق کیا ہے, اس کے اندر پانی کا گیلا پن جو صفت ہے اس کو الگ سے نہیں رکھا ہے. لہٰذا جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ شروع سے وہی مخلوق خلق ہوتی ہے, انسان وہی انسان خلق ہوتا ہے, جانور وہی جانور خلق ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کا رابطہ یہ ہے کہ وہ ابتدا سے ویسے ہی خلق ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں رابطہ ربط.
جی,
یعنی وہ وجود جو خلق ہونے جا رہا ہے وہ موجود, وہ عین ربط ہے, یعنی وہ الگ سے کوئی چیز پہلے سے نہیں تھا کہ اس کو بعد میں آ کر وجود عطا کیا جائے, نہیں, بلکہ عین وجود وہی وجود. البتہ یہاں پہ کچھ توضیحات ہیں لیکن میں الفاظ کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے توضیحات کی ضرورت پڑے گی, لہٰذا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خالق کون ہے, مخلوق کون ہے, عطا کس چیز کی جا رہی ہے.
جی,
اور وہ فعل عطا کیا ہے, یہ چار چیزیں یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں. تو لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دو مقدمے جو آکسن نے پیش کر دیا ہم نے, کہ وہ چیز جو خلق کی جا رہی ہے وہ عین خلق ہے, یعنی جو جس کو خلق کرنے جا رہے ہیں تو پہلے سے کوئی چیز نہیں تھی, اور دوسری چیز کیا تھی, ترجیح بلا مرجع, کہ ترازو کے دو پلے خود بخود نیچے نہیں جاتے ہیں.
جی,
اب نتیجہ نکلتا ہے آپ کے جواب کا کہ اگر ایک اللہ, اگر ہم فرض کر رہے ہیں دو خدا اس دنیا میں موجود ہوں, اب اگر ایک اللہ ایک کسی چیز کو خلق کرنے جا رہا ہے تو جب وہ خلق کر رہا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز تو پہلے سے نہیں تھی.
جی,
کہ جس کے اوپر دونوں کہیں کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر لیں گے, نہیں, یہی خلق کرنے جا رہا ہے. تو لہٰذا وہ چیز پہلے سے وہاں موجود نہیں تھی. تو اب یہ جو خلق کرنے جا رہا ہے, مثال کے طور پہ انسان خلق کرنا ہے, اب یہ پہلا خدا خلق کرنے کے لیے انسان کو آگے بڑھ رہا ہے, تو اب یہاں پر کیونکہ پہلے سے کوئی چیز تو ہے نہیں جس پہ آپ آ کر کہیں کہ ہم نے متفق ہو گئے ہیں اس کے اوپر, نہیں, جب یہ خلق کرے گا تب انسان وجود میں آئے گا.
جی,
اب سوال یہاں پر یہ کہ خلق کیسے کرے گا جب ترجیح بلا مرجح محال ہے. اب دو خدا کو ہم نے فرض کر لیا ہے, ان دونوں میں سے کون آگے بڑھے گا؟
جی, اور یہاں پر جو آپ نے اشارہ کیا اور بہترین اشارہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ یہیں پہ ہم بات کو روکتے ہوئے ایک بریک لے لیں. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر جاری ہے مگر ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے توحید ذاتی کے حوالے سے, اور چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں. جو سوال ہمارے یہاں پر حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تھا رضوی صاحب نے, ہم اس سوال کو جواب کے لیے چلتے ہیں مولانا خدمت میں, اور بہترین طریقے سے اس کا جواب تک پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. قبلہ جو آپ نے سوال کا جواب شروع کیا تھا, اور چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے ہم بریک پہ چلے گئے, اس سوال کو آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بالکل اس طریقے سے پیش کر دیں کہ ہمارے ناظرین آج اس سوال کے جواب کو پالیں.
جی, مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی جب الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے بہت سے مقدمات درکار ہوتے ہیں.
جی,
کہ جو چھوٹے سے پروگرام میں سب مقدمات پیش نہیں کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا کبھی گفتگو تھوڑی سی،
اور چونکہ موضوع بھی ایک ٹف ہے تو لہٰذا اتنی آسانی سے بیان نہیں،
لہٰذا ہم لوگ گفتگو جو یہاں پیش کر رہے ہیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جا کر اس ان سب ٹاپکس کے اوپر اور جا کے مطالعہ کریں گے اور تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھیں گے تاکہ ان کے لیے باتیں اور واضح ہو جائیں. خلاصے کے طور پہ آ کر ہم اس بات کو بیان کر دیں کہ جو دلیل توحید ذاتی پہ دی جاتی ہے، مختلف دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل کا نام ہے دلیل تمانو. تمانو کا مطلب ہوتا ہے آپس میں جھگڑا کرنا. اگر دو خدا ہوں گے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا. اس کی ایک تفسیر، اس کا ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ان کا جھگڑا اس بات پر ہوگا کیا کرا جائے اس کام کو یا نہ کیا جائے یا کیسے کیا جائے. دوسرا اس کی دوسری وضاحت یہ ہے، دوسرا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ نہیں، ان کا اصل جو ان کی خلقت ہے، یعنی وہ جو تخلیق کرنے والے ہیں موجودات کی، مخلوقات کی، اس کے اندر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا کہ پہلے کون کرے. اور کیونکہ ترجیح بلا مرجح محال ہے، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں ایک ہی لیول میں ہیں، تو آگے پہلے کون بڑھے یہ ممکن نہیں ہے طے کرنا، اس لیے دو خدا کا ہونا ہی ممکن نہیں. اور بھی دلیلیں ہیں، بہرحال اگر ہمارے ناظرین جا کر مراجعہ کریں گے کتب کی طرف، اور الحمدللہ اس وقت تمام زبانوں میں یہ کتب موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ پوری توضیحات، یہ وضاحتیں موجود ہیں، اور ان کو اگر پڑھیں جا کر تو ان کے لیے یہ بات اور واضح ہو جائے گی.
اور جی یقیناً جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم توحید کو یہ کہیں کہ دونوں آپس میں کمپرومائز کر لیں اور سمجھوتا کر لیں، خود سمجھوتا بھی ایک طریقے کا احتیاج ہے، اور خدا کی صفت یہ ہے کہ اللہ الصمد، اسے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یقیناً یہ چیزیں پیش آتی ہیں کہ انسان محتاج بن جائے اور ذات محتاج ہو جائے، اور ذات خداوندی کسی کی محتاج نہیں ہے. یہ سوال کا آپ نے جواب دیا، اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر چونکہ جب گفتگو ہو چکی ہے ہماری مفہوم توحید کے اعتبار سے، اور توحید کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا، میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کیا توحید کی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے اقسام اور اس کے مراتب بھی بیان کیے جا سکتے ہیں.
جی، جیسا کہ میں نے پہلے اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ توحید کو ہم اس کے کئی مراتب ہیں اور کئی اقسام ہیں، الگ الگ اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں. توحید کی عام طور سے چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بہت ہی رائج ہیں قسمیں. ایک توحید ذات ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، یعنی احد ہے. اب آپ لوگ اگر نہج البلاغہ کی طرف مراجعہ کریں، ہمارے ناظرین اگر نہج البلاغہ کی طرف دیکھیں، تو مولانا نے بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے کہ توحید ذات اور اس کے اندر جو احدیت کا مقام ہے وہ کیسا مقام ہے، کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن بلا عدد، یعنی وہ واحد ہے کہ جس کے اندر عدد نہیں پایا جاتا ہے. تو ایک مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ایک تو اس کے آگے دو تین چار پانچ ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آپ فرض کریے یہ ایک ایسا ایک ہو کہ جس کے بعد کوئی دو نہ ہو.
سبحان اللہ.
فرض کیجئے یہ پورا کا پورا یونیورس جو ہے یہ بس یہی یونیورس ہو اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، یا پوری دنیا جو ہے اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا اور نہ ہو. تو جب آپ سے کہا جائے گا ایک دنیا، تو آپ کے ذہن میں ایک عدد والا ایک نہیں آئے گا، نیومیرک نہیں رہے گا، بلکہ آپ کہیں گے جب ایک ہی خالی دنیا ہے تو اس کے لیے دو کوئی ہے ہی نہیں. تو پورا کا پورا یہ ایک جو ہوگا اس کو بولیں گے احد. اللہ تعالیٰ کی ذات، البتہ یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ذہن قریب ہو جائے مفہوم سے، ورنہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر و بالا ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور کرنے کے لیے یہی تصور جو ہے کرنا پڑے گا ہمیں، کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے دو ممکن نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی علت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. جب لامحدود ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہو رہا ہے. تو اب سوچئے جہاں تک کہ یہ ایک جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو دو کا تصور کیسے کریں گے ہم؟
بے شک.
تو یہ توحید ذات کا، ایک توحید ذات کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی. اس کے علاوہ توحید افعالی ہے. توحید افعالی کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کام جو اس دنیا میں ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی اجازت سے ہو رہے ہیں.
بے شک. اور جو آپ نے توحید کے مراتب کے حوالے سے یہاں پر آپ نے اشارہ کیا، اور چاہے ذات کی ہو یا افعال کی ہو، اور اب یہ چونکہ وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین میں سے بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہتے ہیں، جی اپنا تعارف اور جو آپ سوال مولانا سے کرنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حیدر حکیم ہے اور آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ انسان جب بھی قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن میں خداوند بزرگ کو ہمیشہ مہربان کریم پایا جاتا ہے مگر اسی قرآن میں بعض جگہوں پہ خداوند متعال یہ فرماتے ہیں کہ مطلب ان کی بخشش کے دائرے میں اگر آپ بخشش مانگے تو ہر چیز ہر گناہ کی بخشش مل جائے گی ماں سوائے شرک کی. تو شرک میں ایسا کیا ہے, اس گناہ میں ایسا کیا ہے کہ مطلب یہ بخشش کے اس دائرے سے باہر آ جاتا ہے؟
جی ہاں, جیسا کہ آپ نے دیکھا سوال کی, یہ واقعا جہاں پہ پروردگار عالم نے ہر جگہ پہ اپنی رحمانیت کا ذکر کیا, لیکن اگر کوئی بندہ مشرک ہو جائے تو اس مشرک کی معافی نہیں, باقی کوئی بھی گناہ وہ اللہ معاف کر سکتا ہے. تو کیا یہ شرک میں جانے کے بعد کیا اللہ کی رحمانیت ختم ہو جاتی ہے؟
جی بہت اچھا سوال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تعالیٰ شرک کے حوالے سے کسی کو معاف نہیں کرے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہو بشرطے کہ اس کے لیے استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. بہت ہی اچھا سوال ہے, بہرحال بہت اچھا بنا کے پیش کیا ہے آپ نے کہ خدا کی رحمانیت ایک طرف ہے اور عدم غفران شرک ایک طرف ہے. تو دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم ایک اگر چھوٹی سی مثال لے لیں, سامنے کی بات لے لیں, آپ کسی کمپنی والے کے پاس جائیے اور اس سے یہ کہیے کہ ہمیں 5 روپے کی ضرورت ہے, ہمیں 5 روپے دے دیجیے, تو وہ آپ کو فوراً 5 روپے نکال کے دے دے گا. مخصوصاً اگر آپ اس کی تعریف کر دیں کہ بھائی آپ کی کمپنی بہت اچھی ہے اور مثال کے طور پہ یہاں پہ مینجمنٹ بہت اچھا ہے, یہاں کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ایک دم سے آپ فرض کریے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے 5 روپے چاہیے ہیں لیکن میں آپ کو کمپنی کا سی او مانتا ہی نہیں ہوں, میں آپ کو کمپنی کا مالک مانتا ہی نہیں ہوں.
جی
جو خود مالک ہے اسی سے جا کے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی پوزیشن کو اس کی مالکیت کا انکار کر دے رہے ہیں کہ آپ مالک ہیں ہی نہیں.
جی
مثال کے طور پہ اگر اس نے پوری کمپنی خود ہی بنائی ہے, آپ کہیں آپ نے تھوڑی نہ بنائی ہے کمپنی, یہ کمپنی آپ نے اگر بنائی ہے تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے 5 روپے دے دیجیے. یا اسی طریقے سے آپ کہیے کہ یہ جو آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں, تدبیر کر رہے ہیں, مدبر ہیں آپ, یہ آپ کی تدبیر میں کوئی کمال نہیں چھپا ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجیے. تو آپ انصاف سے بتائیے کہ آج کے زمانے میں کیا کوئی ایسا کام کرے گا کہ ہم اس کمپنی میں جا کر, اسی کمپنی میں جہاں پر وہ بہترین تدبیر دکھا رہا ہے, اسی کمپنی میں جس کو اس نے خود بنایا ہے, اسی کمپنی جس کا وہ خود مالک ہے,
جی
آپ اس سے کہیں جا کر کہ میں آپ کی یہ 3 صفتوں کو نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی آپ مجھے 5 روپے دے دیجئے, تو کیا وہ دے گا؟ جب ہم جیسے عام انسان اس کام میں آ کر ایسا نہیں کریں گے تو لہٰذا خداوند کے حوالے سے بھی یہی بات صدق کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مدبر ہے یعنی رب ہے, اللہ تعالیٰ الہ ہے یعنی جو جس کی پرستش جس کی عبادت کرنا سزاوار ہے. اب اگر اس کا مجموعہ ہے توحید, یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ذات مانیے کیونکہ ایک ذات ہے اور سب کچھ وہیں سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو رہا ہے, سب چیزوں کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے, سب چیزوں کو خلق اس نے کیا ہے, تو اب جب سب چیزوں کی جو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں اس کا مجموعہ ہے, اس کا نام ہے توحید, آپ اسی کو اگر انکار کر دیں اور پھر کہیں مجھے معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کر دے گا؟ کیونکہ ہر جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اب یہاں پر ہم سامنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقام کا انکار کرے دے رہے ہیں, ہم اس کی الوہیت کا انکار کرے دے رہے ہیں, اس کی ربوبیت کا انکار کرے دے رہے ہیں اور پھر آگے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے اس چیز کے لیے بخش دو, تو ظاہر سی بات وہ نہیں بخشے گا. لیکن دوسرے گناہوں میں ممکن ایسا نہ ہو, وہ گناہ کہ مثال کے طور پہ کبھی اس نے کوئی احکام میں سے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے, کبھی نماز قضا ہو گئی ہے بھولے سے, کبھی روزہ چھوٹ گیا ہے بھولے سے, اب یہاں پہ آ کے ایک مرتبہ انسان معافی مانگتا ہے کہتا ہے مجھے معاف کر دو, تو یہاں پر اس کے مقام کا انکار تھوڑی نہیں کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا مقام نہیں مانتا ہوں لیکن پھر بھی مجھے معاف کر دے, نہیں ایسا نہیں کہا جا رہا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں, میں تیرا مقام مانتا ہوں, تو میرا معبود ہے, تیری عبادت ہی کرنا چاہیے تھی لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی ہے,
جی
تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ فلسفہ یہ فلسفی اس چیز کے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے.
جی
کیونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقام یعنی اصلی ترین مقام جو اللہ کا ہے اس کا انکار کر دے رہے ہیں آپ. لیکن دوسرے گناہوں کے اندر ایسا نہیں, لہٰذا وہ گناہ کے جو جن کی جن کا رجوع جن کی پلٹ اس چیز کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دیں تو وہ گناہ بھی معاف نہیں کیے جاتے.
بے شک آپ نے جو جواب دیا اور یہاں سے کہ ورنہ دنیا میں عطا کرنے کے لیے تو اللہ جب موسیٰ کو دیتا ہے تو فرعون کو بھی دیتا ہے, لیکن اس نے اعلان کر دیا کہ دنیاوی رزق ہم ہر طریقے سے دیں گے چونکہ خالق ہیں, لیکن آخرت میں مشرکین کو مغفرت نہیں دیں گے. اور بہترین جواب دیا اور آپ نے. اور یہاں پر چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, آج کی نشست ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے بہترین سوالوں سے ہمیں ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آراستہ کیا اور ان کو ان جوابات مہیا کرائے. ہم آپ کے تمام بزرگان کے شکر گزار ہیں. قرآن کریم نے ہر چیز کو پیش کیا اور ہر چیز کو ہمارے سامنے ذکر کیا. ضرورت ہے ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی. آخرت میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں عمل کر لے تاکہ آخرت کی شرمندگی سے بچ جائے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں, خوش رہیں, خوشحال رہیں, اور اپنی دعائیں خیر میں ہمیں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.